respected brothers and elders, inshallah, this bayan will be in Urdu. It's a very important bayan of Hazrat Marana, our Ustad, Sheikh al-Hadith, very great personality, has been here many times before. And inshallah, the gist of his bayan will be given in English immediately after his bayan. So everything will finish on time, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هباها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم بزرگو دینی بھائیو تھوڑی دیر قرآن و حدیث کے روشنی میں مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم ایمان والے کیسے اس ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جائیں ہم ایمان والے ایمان کو صحیح سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں اور ہمارا ایمان پرفیکٹ اور کمپلیٹ ہو تاکہ اللہ پاک ہمیں ڈائریکٹ جنت نصیب فرمائے. ایک تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات بھی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر نقل فرماتے ہیں کہ وہ فارسی میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ایمان چو سلامت بلب گور بریم احسن تو بری چستی و چالاکی ماں. ایمان اگر ہم سلامت لے کر قبر تک چلے گئے, دنیا میں سلب نہیں ہوا, چھینا نہیں گیا, تو واہ واہ شاباش ہماری سوچ شاعری پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری مسلم میں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں. ان رجل لا يعمل بعمل اهل الجنه ويبدو للناس انه من اهل الجنه. اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آدمی جنتی ہے اور واقعتاً لا يبقى بينه وبين الجنه الا ذراع, اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ موت آئے ایمان پر اور جنت میں جائے. لیکن فیسبق علی الکتاب, اس پر تقدیر غالب آتی ہے کہ اللہ نے اس کے حق میں مقدر کر رکھا ہے کہ کافر مرے گا, پھر وہ مرتد ہو کے چلا جاتا ہے اور جہنم میں سیدھا جاتا ہے. ایسے اس کے الٹے بھی ہوتا ہے, کوئی آدمی زندگی بھر کفر اور شرک اور گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جہنم میں جائے گا, لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے, اور اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ بندہ ایمان لاتا ہے اور سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی غیر مسلم کو جب تک وہ زندہ ہے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے, جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, کہ کسی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. آدمی مومن اس وقت مومن ہوگا صحیح جب سب کو اپنے سے اچھا سمجھے, ہر مسلمان کو اور کافر کو بھی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یا اشرف علی اپنے کو سارے مسلمانوں سے فی الحال کمتر ہے, سارے مسلمان اس سے بہتر ہیں. یہ تبلیغ کا نمبر ہے اکرام مسلم, چوتھا نمبر, نہایت اہم نمبر ہے جو اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا ہے. ہم لوگ بھی ان کو لوگ تبلیغی سمجھتے ہیں, شاید ابھی تک اس نمبر کے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں. شیطان بڑا ہوشیار ہے, عجب و کبر میں مبتلا کر کے آدمی کو تباہ کر دیتا ہے. جب آدمی ذرا دیندار ہوتا ہے, کچھ دین کی محنت کرتا ہے, کچھ قربانی دیتا ہے, تو تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو بہتر ہے، دوسرے کمتر ہے، اور آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب حقیر ہیں، بیکار ہیں، بس تو ہی ایک کام کا آدمی ہے، کبر ہے، ہم تو ناس و بطر الحق، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا سر عمل کر کے بھی. فی الحال ہر مسلمان سے اپنے کو کمتر اور دوسرے کو بہتر سمجھنا ضروری ہے. اور فرماتے تھے تھانوی فی الحال ہر مسلمان سے بندہ کمتر ہے، دوسرے بہتر ہیں، اور معال کے لحاظ سے، فیوچر کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے یہ بندہ حقیر جانوروں سے بھی اور کافروں سے بھی کمتر ہے معال کے لحاظ سے. جانوروں کے لحاظ سے کمتر اس لیے ہے کہ جانور مر کے مٹی ہو جائیں گے اور انسان کے لیے جنت ہو جہنم ہے. اور کافروں سے بھی فی المعال مال کے لحاظ سے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ مسلمان ہو کے مرے. پھر ایک قصہ بھی سناتے ہیں، ہمارے حضرت بھی سناتے تھے، حضرت تھانوی کے وعظ میں میں نے پڑھا کہ دیوبند میں ایک بنیا رہتا تھا، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں وہ مر گیا، تو حضرت نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کہا لالا جی تم جنت میں کیسے آ گئے؟ کہا حضرت میں مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا. یہ بڑوں کی باتیں ہیں، اس لیے خاتمہ کا کچھ پتہ نہیں ہے. دوسرے یہ کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے صاف صاف کہ بہت سے لوگ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نیک اعمال بھی، لیکن پھر بھی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ان کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ جلیں گے. قدم تو حشو وسارو حمامن، کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. قدس ودو حتی اذا حزبو ونقو، جب صفائی ہو جائے گی تب سفارش کی اجازت ملے گی جنتیوں کو، اور وہ ان کی سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے. اس لیے دونوں باتیں سامنے ہوں کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ ایمان پر ہو. اس کے لیے ہمیشہ ایمان کی محنت کی ضرورت ہے، ایسے اعمال جس سے ایمان بڑھتا ہو، اور جن گناہوں سے نقصان ہوتا ہے ایمان کو ان سے پرہیز کیا جائے. جگہ جگہ اللہ پاک یہ دو باتیں قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں. میں نے ایک آیت پڑھی چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی، اس میں بھی اللہ پاک نے اسی کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ترجمہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو استمرار کے ساتھ. ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، امر بنتا ہے مضارے سے، مضارے میں حال بھی ہوتا ہے استقبال بھی. ابھی بھی ڈرو، کل بھی ڈرنا، یا مسجد میں بھی ڈرو، بازار میں بھی ڈرنا، سڑک پر بھی ڈرنا، ایئرپورٹ پر بھی ڈرنا، ایروپلین میں بھی ڈرنا، ہر وقت ڈرتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی، بعد میں جبل یا کسی اور صحابی کو، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی ہو. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے پرہیز کرے، ظاہری گناہوں سے بھی، باطنی گناہوں سے بھی. زبان سے غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، گالیاں نہ دے، کسی کو نہ ستائے، تکلیف پہنچائے، آنکھ سے حرام نہ دیکھے. زبان اور آنکھ کا گناہ آج کل انٹرنیشنل ہو گیا ہے، عام طور سے لوگ مبتلا ہیں، اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی جاتا رہا. کان کا گناہ، حرام سننا، اور دل کے گناہ کی طرف سے تو عام طور سے غفلت ہے. ابھی ہم نے کہا عجب و کبر، یہ دو بڑے گناہ ہیں جس میں آدمی اور دیندار آدمی مبتلا ہو جاتے ہیں. اپنے کو بہتر، دوسرے کو کمتر، اپنے کو سمجھتے ہیں ہم جنتی، دوسرے جہنمی. یہ بہت بڑی بیماری ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے. اسی طرح کسی کی طرف سے دل میں بغض اور حسد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء الا وهي الحالقہ. تمہارے اندر بھی ہے مسلمانوں، صحابہ سے فرما رہے ہیں، پہلی امتوں کی بیماری گھس گئی ہے چپکے سے. دب الیکم داء الامم قبلکم حسد والبغضاء، کسی سے اختلاف ہو گیا، کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، فیملی میں بھائی بھائی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، وراثت میں یا کوئی اور بات ہو گئی، اب حسد اور بغض چل رہا ہے، حسد اور بغض چل رہا ہے. اللہ والے اس سے بہت سختی سے پرہیز کرتے ہیں. ایک بزرگ کا شعر ہے فارسی میں، آئینِ ماست سینہ چو آئینہ داشتن، کفرست در طریقِ ما در طریقت ما کینہ داشتن. کہ دل میں کینہ ہو ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا اصول ہے کہ ہم اپنے سینے کو آئینہ کی طرح صاف رکھیں، کسی کے خلاف غش بھی نہیں، میل بھی نہیں. جلسے اور حسد تو بڑی بات ہے، اور ہمارے طریقت میں، ہمارے مذہب میں صرف یہ بڑا گناہ نہیں ہے بلکہ کینہ رکھنا کفر ہے. اور یہ شریعت حدیث ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو کفر ہیں، اور امام بخاری نے باب قائم کیا کفر دون کفر. ہم اس کو، اس آدمی کو ملت اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، پر وہ کفر کر رہا ہے، نماز قضا چھوڑ رہا ہے کفر کر رہا ہے، مسلمان سے قتال کر رہا ہے کفر کر رہا ہے، حدیث کہتی ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی کے مرنے پر روتا چلاتا آواز سے، یہ کفر ہے. آئینِ ماست سینہ چو آئینہ داشتن، کفرست در طریقت ما کینہ داشتن. ہر مسلمان کی طرف سے دل کو صاف رکھنا، یہ تقویٰ ہے، اس کے خلاف تقویٰ نہیں ہے. تو بہت سے لوگ نماز روزے اور زکوٰۃ اور حج کے باوجود جہنم میں جو جائیں گے، اس کی وجہ ایک یہی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے گناہ میں مبتلا تھے اور توبہ نہیں کی، ایسے ہی چلے گئے. اور اللہ کا خاص فضل بھی نہیں ہوا. کبھی کبھی اللہ کا خاص فضل ہو جائے گا بعد ان کے بندوں پر کسی نیکی کی وجہ سے، اور خوش ہو کر ان کے سب گناہ معاف کر دیں گے بغیر توبے کے. ایسا بھی کبھی ہوگا، مگر سب کے لیے نہیں ہے. اگر سب کے لیے ہوتا تو نماز روزے حج کے باوجود کیسے جہنم میں جاتے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عبادتوں کے صحت کا اہتمام نہیں تھا. نماز پڑھتے تھے مگر وہ نماز ہوتی نہیں تھی. زکوٰۃ دے دیتے تھے اندازے سے، باقاعدہ حساب نہیں کرتے تھے، حالانکہ زکوٰۃ باقاعدہ حساب ہے، ایک ایک سنٹ کا، ایک ایک رہن کا. ایسے حج کرتے تھے، حج کے ارکان صحیح نہیں ادا کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، روزے کے حالت میں گناہ سے پرہیز نہیں کر رہے تھے. دیکھا جاتا ہے ایسے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ایسا روزہ کسی کام کا نہیں. روزے کی حالت میں غیبت کر رہے ہیں، چغلی کھا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں. حدیث شریف ہے، من لم يدع قول الزور والعمل بھی فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جہنم میں جانے کی وجہ دو ہو سکتی ہے، ایک تو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، کوئی ہے تمام نہیں، ایک طرف بڑے عبادت گزار ہیں، دوسری طرف بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، ظاہری گناہ یا باطنی گناہ، دوسری طرف عبادتیں صحیح نہیں ہیں. اس لیے عبادتوں کے صحیح ہونے کا بھی اہتمام، تو پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں تقوی اختیار کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو. پھر وقت اگو الہی الوسیلہ، عجیب تعبیر ہے، اللہ سے قریب کرنے والے اعمال کو تلاش کرو. جب مومن صحیح عقیدے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تو بندہ اللہ کی محبت میں مست ہونے کی وجہ سے ہر وقت وہ تلاش میں رہتا ہے، میں کون سی نیکی کروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. اور جب کسی فریضے کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، مثلا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایسے طریقے پر کرے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں پرفارم یور صلات، اپنی نماز پڑھو، اللہ میں ایسے نہیں کہتے. اللہ پاک فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ادوہا بحقوقہا، نماز کو سارے حقوق کے ساتھ ادا کرو، تب فریضہ پورا ہوگا. حتیٰ کہ نماز پڑھی جماعت سے مسجد میں، لیکن صفیں درست نہیں ہوئیں تو اقامت صلات نہیں ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی نماز شروع کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے اور بولتے سو صفوفکم واعتدلوا وتراصوا فإن تسوية الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن اقام الصلاة. بخاری شریف. صفوں کو درست کر کے نماز پڑھنا یہ اقام الصلاة سے ہے، اس کے بغیر اقیم الصلاة پر عمل نہیں ہوا. تجوید صحیح ہونی چاہیے، نماز میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یا دعائیں، وہ سب تجوید کے ساتھ ادا ہوں. تجوید کی خرابی کی وجہ سے حروف بدل جاتے ہیں، حروف کے بدلنے سے معنی فاسد ہوتے ہیں، معنی خراب ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے. عام طور سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں قومہ جلسہ میں اطمینان نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. بہت کم لوگ ہیں جو قابل اعتداد اطمینان کرتے ہوں. اس لحاظ شیخ رحمہ اللہ نے فضائل نماز میں لکھا, عام طور سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ رکوع میں گئے تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے, پہلے سجدے سے سیدھے بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسرے سجدے کے لیے کوے کسی ٹھونگ مار دی. ایسی نماز کا حشر کیا ہوگا؟ یہ نماز بدعا دیتی ہے, اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. پھر فرماتے ہیں آج ہر طرف کمپلین اور شکایت ہے, بربادی بربادی تباہی, مجھے اس کی ایک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہے. یہ نماز کی بدعا ہے جو ہم کو لگ گئی ہے. قومہ جلسہ کی دعا کا اہتمام, سمع اللہ لمن حمدہ, کہتے ہوئے اٹھے اللہ اس کی سن لے جس نے اللہ کی تعریف کی. پھر اس کے بعد جم کر اللہ کی حمد کریں, ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حمد کرتے تھے, صحیح مسلم شریف. ایک صحابی نے حمد کی, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, بخاری شریف. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا دوڑے, کون جلدی سے اس کا ثواب لکھ کر اللہ کیا پہنچاتا ہے. تب قومہ جلسہ میں اطمینان ہوگا. رکوع سجدہ بھی اطمینان سے کرنا, تسبیحات کو خوب اطمینان سے پڑھنا, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی 3 دفعہ کم سے کم, ورنہ زیادہ 5 دفعہ 7 دفعہ, اور پوری نماز کو خشوع خضوع دھیان کے ساتھ پڑھنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو نماز بغیر دھیان کے پڑھی جاتی ہے بے توجہی کے ساتھ, یہ اللہ پاک کی شان عالی میں بہت بڑی گستاخی ہے, جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور یہ نماز اللہ سے دور کر دیتی ہے. یہ وقت کوئی وسیلہ نہیں ہے, نماز تو آدمی پڑھ رہا ہے مگر ایسے طریقے پر جو نماز اللہ سے قریب نہیں کر رہی ہے, دور کر رہی ہے. ایسے زکات پوری دینا, روزہ صحیح رکھنا, حج کرنا, معاملات درست کرنا, اخلاق درست کرنا, ذکر اللہ, تلاوت قرآن, صدقہ خیرات, یہ سب وقت الیل وسیلہ میں داخل ہے. اب یہ دو چیزیں کیسے آئیں؟ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ایمان کو بڑھاتی ہیں. جب نیک اعمال آدمی کرے گا ایمان بڑھے گا, اور تقوی اختیار کرے گا تو ایمان اس کا محفوظ رہے گا, نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ گناہ کرنے سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے. تو جب اعمال صالحہ میں لگا رہے گا تو ایمان بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. اس لیے انشاءاللہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. ان دونوں کے لیے تیسری بنیادی چیز ہے, وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرو, کوشش کرو اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی ذات سے بھی کوشش کرو, عمل کرو, اور دوسروں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے مجاہدہ اور محنت کرو. جی تمہارا نہیں چاہے گا, جی تو چاہے گا کہ بس گھر آرام سے رہیں, اپنی نماز پڑھ لیں, اپنا ذکر و تلاوت پورا کر لیں, بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن فرمایا گیا نہیں, وجاہد فی سبیلہ, اس کو ایمان کی پہچان بتایا گیا. یہ تیسرا عمل ہے بہت امپورٹنٹ, یہ پہلے دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے, وجاہد فی سبیلہ, تاکہ تقوی بھی آئے اور نیک اعمال میں ہم آگے بڑھیں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو. اور کامیابی شریعت میں جب بولی جاتی ہے قرآن و حدیث میں, تو اس سے مراد ہمیشہ فلاح کامل ہوتا ہے. کمپلیٹ سکسیس یہ ہے کہ آدمی بالکل جہنم سے بچ جائے اور سیدھے جنت میں چلا جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ اجتماعات ہوتے ہیں, جماعتیں آتی جاتی ہیں, مشائخ تصوف اور اہل اللہ تشریف لاتے ہیں, ان کی صحبت میں رہنا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب القول الجمیل میں لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی ایک صورت مشائخ اور علماء سے اپنا رابطہ قائم کرنا بھی ہے, کیونکہ یہ سبب بنتا ہے اللہ کے قرب کا. تو یہ راستہ اللہ نے بتایا تاکہ پوری کامیابی ہو. اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی, ایمان پر خاتمہ اور ایمان کامل پر. پھر آدمی جہنم سے بچ جائے گا, ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اس کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا چاہیے. مرتے دم تک کرنا, کرتے کرتے مرنا, اور مرتے مرتے کرنا. جناب عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں فرمایا کرتے تھے, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, کبھی بیٹھنا نہیں, ان تک کوشش کرنا. اللہ پاک مجھے بھی, آپ حضرات کو بھی, اور سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Just a crux of some of the salient points which Hazrat has mentioned. Alhamdulillah, we know that one of the greatest fears that every person has today, and worry and concern in fikr, is that how I can leave this world with iman. And not just leaving with iman, but with perfect iman, such iman, which will grant me the ability to enter Jannah without having to pass through the stage of Jahannam. You know, the hadith of Bukhari and Muslim Sharif, Rasulullah ﷺ mentioned that a person his whole life will be doing good actions till there's nothing left between him and entering Jannah except one hand span. And thereafter, taqdeer will take over and this person will commit such an action which will demand that he has to enter Jahannam. And taqdeer will take over and this person will commit such a sin which will make him be amongst the people of Jahannam. In other words, this person will become renegade, this person will become murtad. Therefore, Shaykh Abdul Qadir Jailani rahmatullah used to mention that it is impermissible for any Muslim to look at any non-Muslim with an eye of haqarat, meaning look down upon any person in any way. Why? Because no person knows what his end result is going to be. Therefore, Mu'ashraf Ali Thani rahmatullah used to mention as well that as far as the present is concerned, I regard myself to be the worst amongst every single Muslim. Amongst every single Muslim in the world today, I regard myself to be the lowest of all people. And as far as the future is concerned, I regard myself to be worse than every single non-Muslim even living today. Why? Because that non-Muslim, it is possible that he may accept Islam and enter Jannah, whereas I don't know what my end result is going to be. And even I regard myself to be worse than even an animal as far as the future is concerned. Why? Because if I pass away as a disbeliever, then I will be going to Jahannam. Whereas that animal, there's no Jahannam, there's no hereafter for that animal. That in the hereafter, a command will be given that the animal will even turn to dust, to sand. So I, as far as the present is concerned, I regard myself to be the worst amongst all the Muslims. And as far as the future is concerned, I regard every non-Muslim to be better than me, and even even animals to be better than me as well. Therefore, it is famously narrated as well. There was once a certain person, a non-Muslim in Deoband, and this person, he was known as amongst everybody to be a disbeliever. But when he passed away, a person had seen him in a dream that this person is a Muslim. So the person, a pious servant of Allah, who seen him in a dream, asked that, how come you are here in Jannah? So this person said that Allah Ta'ala gave me tawfiq. Allah Ta'ala gave me the ability before leaving this world. Allah Ta'ala gave me the ability to recite the kalima and accept iman in Islam. And therefore I passed away as a Muslim, although people did not know that. I passed away as a Muslim, although people do not know that. So, therefore, each person has to have worry and concern for his iman. We know Rasulullah ﷺ mentioned the hadith as well, that there will be certain Muslims, there will be certain people who will be taken out for Jahannam. After spending years in Jahannam, they will be taken out, and they will be such that they will be completely burnt, like how charcoal is burnt. They will be burnt, they will be taken out of Jahannam. And after a while, after being cleansed for their sins, they will enter Jannah by the mercy of Allah. And these were such people who used to fast, who used to perform salah, who used to give zakat, who used to go for hajj, who used to do many good deeds. So these people, they ended up in Jahannam being burnt and having to be punished at Jahannam. Why? There are two main reasons for this. Number one is, although they used to do good deeds, they shouldn't carry out their good deeds properly. Example, performing salah, they shouldn't perform salah properly. Giving zakat, they should just estimate and give zakat without calculating properly. And the second thing is that despite them doing good deeds, they committed such sins and they did not make tawbah for their sins. As a result of them not making tawbah, this became a means of them having to go to the stage of Jahannam and pay for their sins in this world before being forgiven by Allah and being entered into Jannah. Therefore, respected Al-Zam brothers, we have to protect ourselves. Protect our, especially two things. One is our eye, one is our tongue. Today, this has become like international sins, where even the good people, pious people, are involved of sins of the eye and sin of the tongue. And also coupled with that is the sin of the heart. Many people as well, they outwardly very pious, but their hearts are spiritually affected. How? They suffer, they are involved in sins like kibr, in pride, the ostentation, thinking themselves to be better than others, and hasad, they are jealous of others. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned, there are two sins which were found in the previous nations which have come to this ummah as well. One is mutual hatred and the other is hasad, being jealous of other people. And this became a means of the destruction of the previous ummah. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam warned us that let it not be such that these two sins also become a means of yours destruction as well. Therefore, when we are doing, alone, then we should also always be checking ourselves that what is the condition of my heart, do I have a clean heart? Am I suffering from any of the spiritual maluses and sicknesses? Allah Ta'ala mentioned in the Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ O you who believe, fear Allah. Two things Allah Ta'ala mentioned in this ayat. One is taqwa, the fear of Allah. And second thing Allah Ta'ala stresses upon in this ayat is أعمال الصالحة, is doing good actions. And in doing good actions, Hazrat just at the end, he always mentioned as well, always stresses on this point with regard to our salah. Amongst all the faraiz, the one that is most important is the 5-time daily salah. Many of us are performing salah, but what is the condition of our salah? We're not making ruku properly. Some of us not making sajda properly. Before we even coming up from ruku, we're already going into sajda. And one of the ways of us gaining this concentration and devotion and performing our postures of salah properly is what? Is how do we bring this? Is by practicing upon the sunnah du'as. There are many sunnah du'as which we have to learn. The du'as to be recited in qawma, meaning the posture after ruku. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبٌ مُبَارَكًا فِيهِ In a similar way, the jalsa posture, the posture between the two sajdas as well. There are du'as to be recited there as well. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني So a person, by a person correcting his salah and making an effort and concentration and devotion, Imam Ghazali rahmatullah alayhi is mentioned as well, that a person who performs salah without concentration and devotion, actually what he has done is he has shown great disrespect to Allah. He has shown great disrespect to Allah. So therefore we have to make effort on our taqwa, as Allah Ta'ala mentioned this ayat. And then secondly, amal salihah. And Allah Ta'ala says, what is the key ingredient which will bring this taqwa and amal salihah together in our lives? وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ Allah Ta'ala mentions that striving in the path of Allah, making effort of iman and striving in the path of Allah, this will bring about and strengthen the taqwa in our hearts, and it'll become a means of amali salihah being inculcated in our lives. And Allah Ta'ala says, what will the result be? لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ So that you will attain success, and true success is success in this world as well in the hereafter. Therefore, we have to make effort on our iman, make effort on others as well, to bring iman, taqwa, and amali salihah into the entire ummah. Alhamdulillah. Hazrat Bino has just returned now as well. He has spent the entire month of Ramadan in England, in Safar, out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And he has also cut his trip to England short, and he has joined us here today. And he will be here for the entire weekend. We know the Ijtima is taking place, the old workers' jor is taking place just off Nandi Drive, very close to a petroport. So especially the tashkeel is for all those who have spent 40 days and 4 months. And the ulama as well, the program will be starting from tonight, from Asr today, right till Monday morning. Hazrat will be there, and many of our senior ulama, mashayikh, and our elders as well are also here as well. So a request is made as well for all those who have spent time in the path of Allah in Jamaat 40 days and 4 months, and ulama as well, to spend as much time possible in the old workers' door, which will be taking place here in Durban, and make dua to Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala makes it a success and a means of hidayat for the entire mankind. Ameen.